بسم اللہ الرحمن الرحیم. موزے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. زاویہ نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس سے قبل کے آج کے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں, چوبیس ذی‌الحجہ, روزے مباحلہ, یا یوں کہا جائے کہ نصارۂ نجران پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی تاریخی فتح کا دن. جی, یہ عیدی مباحلہ کہلاتا ہے, اور اس مناسبت سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہم فردن فردن تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں. پروگرام زاویہ نگاہ میں آج بھی ہم مختلف موضوعات کا جائزہ لیں گے, اور ایک اہم موضوع کے عنوان سے ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ, اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ اسکائپ پر بھی جو ہے ہمارے ایک مہمان شریک گفتگو رہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے آج کے موضوع. ناظرین, زاویہ نگاہ کے موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمائے. پچھلے دنوں تحریک جہاد اسلامی کے سربراہ کی حیثیت سے ایک وفد اسلامی جمہوری ایران کے دورے پر آیا اور قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات کی. اس موقع پر قائد انقلاب اسلامی نے غزہ کی 50 روزہ جنگ میں فلسطینی عوام کی استقامت اور تحریک مزاحمت کی کامیابی کی تاریخی فتح کو قابل اہم قرار دیا, اور اس کو ایرانی عوام کے لیے فخریہ کارنامے سے بھی تعبیر کیا اور فرمایا کہ ایرانی عوام اس پر افتخار کرتے ہیں. آئیے ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ رمضان عبداللہ اور ان کے ہمراہ آنے والے فلسطینی وفد کے ارکان کے ساتھ ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اسرائیل کے مقابلے میں غزہ کے لوگوں کی مزاحمت اور کامیابی وعدہ الہی کی تکمیل کی علامت ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہر طرح کے سامان حرب اور حمایت سے بہرہ مند بے رحم صہیونی حکومت کے مقابلے میں 51 روز تک مختصر سی آبادی اور محدود وسائل والے علاقے غزہ کی مزاحمت انتہائی اہم اور حیرت انگیز ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فلسطینی عوام کے مقابلے میں اسرائیل کی ناتوانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ عام تخمینوں اور تجزیوں کے مطابق اتنے سارے وسائل رکھنے والی صہیونی حکومت پہلے ہی دن کام تمام کر سکتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا, بلکہ یہ حکومت اپنے اہداف کے حصول میں بھی ناکام رہی اور اسے آخرکار تحریک مزاحمت کی شرائط کو تسلیم کرنا پڑا. حقیقت یہ ہے کہ غزہ کی جنگ ایک ایسی بھرپور جنگ تھی جس میں اسرائیل نے تاریخ انسانی کے بدترین جنگی جرائم کا ارتکاب کیا, لیکن غزہ کے عوام نے بے مثال استقامت کا مظاہرہ کر کے اس کے ہر حربے کو بری طرح سے ناکام بنا دیا. قائد انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق یہ صبر, استقامت اور کامیابی وعدہ الہی کی تکمیل ہے جس کی علامتیں غزہ میں دکھائی دیتی ہیں, اور یقیناً وعدہ الہی کی تکمیل کے مناظر ہمیں اس سے بھی وسیع تر محاذوں پر دکھائی دیں گے. اس کامیابی کے دو اہم اور کلیدی وجوہات ہیں, جن میں سے ایک تحریک مزاحمت کے خلاف دشمن کی پیچیدہ سازشوں کے مقابلے میں مکمل ہوشیاری, اور دوسرے قومی وحدت اور یکجہتی کا تحفظ ہے. جب سے برطانوی سامراج نے مشرق وسطی کے قلب میں اسرائیل کے قیام کے لیے سرزمین فلسطین کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی سازش پر عمل شروع کیا تھا, اس وقت سے آج تک فلسطینی عوام قومی وحدت کے فقدان اور تفرقہ انگیز سازشوں سے غفلت برتنے کے سبب زبردست نقصان اٹھاتے چلے آئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قائد انقلاب اسلامی نے جارح دشمن اور غاصب حکومت کے مقابلے میں فلسطینی عوام کی سربلندی اور مکمل کامیابی کے حصول کے دو اہم اسٹریٹجک نکات کی نشاندہی کی ہے. ایک, صہیونی حکومت کی ممکنہ جارحیت کے مقابلے میں بھرپور تیاری اور آمادگی ہے, اور اس کے لیے آپ نے واضح کیا ہے کہ تحریک مزاحمت کو غزہ کے اندر اپنی طاقت کے ذخائر میں بھرپور اضافہ کرنا ہوگا. دوسرا اسٹریٹجک نقطہ یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں مغربی کنارے کو ساتھ ملانے کی منصوبہ بندی کی جائے. آپ نے اس اسٹریٹجی کو ایک بنیادی منصوبہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف جنگ ایک ایسی سرنوشت ساز جنگ ہے جو فیصلہ کن کردار ادا کرے گی, لہٰذا ایسے اقدامات کی ضرورت ہے کہ صہیونی دشمن مغربی کنارے سے بھی وہی خطرہ محسوس کرے جس کا وہ غزہ کی جانب سے سامنا کر رہا ہے. فلسطینیوں کے دو اہم نمائندوں کی حیثیت سے حماس اور الفتح کے درمیان قومی آشتی کے منصوبے کے نتیجے میں اس کام کے لیے سیاسی حالات سازگار اور لازمی عزم بھی پیدا ہو گیا ہے. دوسری جانب, اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے باوجود خطے کے حالات مسئلے فلسطین کے بارے میں دنیا کی سوچ کو تبدیل اور اسرائیل کی زیادہ سے زیادہ آئسولیشن کی سمت جا رہے ہیں. اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کے لیے یورپی ملکوں میں خود بخود جنم لینے والی تحریکیں, صہیونی بستیوں کی تعمیر کی عالمی مذمت, اقوام متحدہ کی سطح پر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت, نیز غزہ کے 7 سال سے جاری ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے مطالبات, حالات کے فلسطینیوں کی تحریک آزادی کے حق میں تبدیل ہونے کی نشانی ہیں۔ حالات کی اس تبدیلی نے جو غزہ کے عوام کی صبر و استقامت کی مرہون منت ہے، خطے میں نئی صورتحال پیدا کر دی ہے، اور قائد انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق فلسطین کے مستقبل کے حوالے سے یہ صورتحال انتہائی حوصلہ افزا اور روشن مستقبل کی نوید ہے۔
ناظرین، فلسطینی وفد کے دورہ اسلامی جمہوریہ ایران اور قائد انقلاب اسلامی سے ملاقات، تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور جیسا کہ آپ خبروں میں سن رہے ہیں آج کل سعودی عرب کے حوالے سے کہ آیت اللہ باقر نمر کو سعودی عرب کی ایک نمائشی عدالت نے سزائے موت کا حکم دیا ہے، اس پر پوری دنیا میں رد عمل دکھایا جا رہا ہے اور خود سعودی عرب میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور اب تازہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے مظاہروں کی شدت کو کم کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے ہمارا یہ تبصرہ۔
سعودی عرب کی ایک نام نہاد عدالت نے ملک کے سرکردہ عالم دین آیت اللہ نمر باقر نمر کو آل سعود حکومت کی توہین، عوام کو حکومت کے خلاف بھڑکانے اور بحرین کے عوام کی انقلابی تحریک کی حمایت کرنے کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے۔ سعودی عرب ان ملکوں میں سے ایک ہے جہاں کی مطلق العنان، متعصب اور استبدادی حکومت کو خاص طور سے سن 2011 کے بعد سے عوامی مظاہروں اور احتجاج کا سامنا ہے۔ اسلامی بیداری کی حالیہ لہر کے دوران آل سعود حکومت کو 10 فروری 2011 کو سب سے پہلی منظم تحریک اور احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دن 10 روشن خیال سیاسی کارکنوں اور تاجروں نے امت اسلامی نامی پارٹی کے قیام کا اعلان اور ملک میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا۔ 23 فروری 2011 کو ملک کے اسلام پسندوں اور لبرل سنی شہریوں نے 3 سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ ساتھ ہی انٹرنیٹ کے ذریعے انہوں نے عوام سے سعودی حکومت کے خلاف یوم غضب کے نام سے مظاہروں میں شرکت کی اپیل بھی کی تھی۔ لیکن آل سعود کے خلاف سب سے بڑا اقدام اسی سال سب سے اہم سیاسی پارٹی صحبہ تحریک کی تنظیم نو کی شکل میں سامنے آیا۔ صحبہ تحریک کے رہنماؤں نے بھی امت اسلامی پارٹی اور اسلام پسندوں نیز لبرل سنیوں کی طرح ملک میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا۔ سیاسی پارٹیوں کے قیام کے اعلانات اور حکومت مخالف مظاہروں کے آغاز نے سعودی عرب کے بادشاہ کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ ملک عبداللہ نے نئی صورتحال پر جو پہلا رد عمل دکھایا وہ یہ تھا کہ عوامی ناراضگی پر قابو پانے کے لیے ملک میں پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن پیٹرو ڈالر ڈپلومیسی بھی آل سعود کے خلاف کھلی اور پوشیدہ عوامی سرگرمیوں اور احتجاج کا راستہ نہیں روک سکی۔ اسلامی بیداری کی حالیہ لہر کے دوران خطے میں آمریت کے قلعے کے نام سے مشہور ہو جانے والے سعودی عرب میں حالات اس بات کے لیے پوری طرح سے سازگار ہیں کہ اندرون ملک محدود تعداد میں قائم ہو جانے والی سیاسی جماعتوں کے تعاون سے عالمی ادارے اس پر اپنا دباؤ بڑھانا شروع کر دیں۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ نمر باقر نمر کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد کر کے آل سعود خاندان اپنی سیاسی موت کا عمل اپنے ہاتھوں سے تیز کرے گا۔
ناظرین، پچھلے دنوں پاکستان کے مذہبی اور سیاسی حلقوں، خصوصاً شیعہ اور سنی علماء کی جانب سے حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کیا گیا کہ دہشت گردوں اور تکفیری عناصر کے خلاف پورے ملک میں ٹھوس پیمانے پر کارروائی کی جائے۔ اگرچہ حکومت کی جانب سے قبائلی علاقوں میں کارروائیاں کی جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور جیسا کہ خبروں میں بتایا جاتا ہے کہ بڑی تعداد میں دہشت گرد عناصر مارے گئے ہیں، تاہم ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی موجودگی اور ان کی جانب سے وقفے وقفے سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اسی تناظر میں شیعہ اور سنی علماء اور سیاسی اور مذہبی حلقوں نے حکومت سے اس بات کی پرزور اپیل کی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام علاقوں میں کارروائی کی جائے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر اور مذہبی رہنما جناب مولانا اکبر ساقی صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی ہے، ملاحظہ فرمائیے ان کے خیالات۔
یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اجتماعات کا جو انعقاد ہے وہ اتحاد امت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اور یقیناً اس کے عوام پر اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں جب قائدین مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی ضابطہ اخلاق طے کرتے ہیں تو اس کے اثرات یقیناً عوام کی سطح پر بہت زیادہ گہرے اثرات چھوڑتے ہیں. یکجہتی کونسل کا جو اجتماع ہے یا اس سے پیشتر یا تحریک وحدت اسلامی جو ہماری تنظیم ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے مسلمان شامل ہے, ہم نے پورے ملک میں اور ابھی خصوصاً صوبہ پنجاب کے ہر ضلع میں اتحاد امت اور عظمت آل بیت کانفرنسوں کے عنوانات کے تحت محرم سے پہلے مختلف مقامات پر مختلف اضلاع کے اندر کانفرنسوں کا انعقاد کیا ہے, اور ابھی 23 اکتوبر کو سرگودا ہو میں بھی ایک بہت بڑی ہماری کانفرنس عظمت آل بیت امن کانفرنس اسی حوالے سے منعقد ہو رہی ہے, اور جس میں تمام اہل سنت کے اور دیگر مکاتب فکر کے جید علماء اس میں شریک ہو رہے ہیں. ان کانفرنسوں کے انعقاد کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا پیغام عوام تک پہنچائیں کہ دشمن نے سازش کر کے, پاکستان کے اور اسلام کے دشمن نے سازش کی ہے کہ لوگوں کو اسلام کے نام پر فرقوں میں بانٹ کر, فرقوں میں تقسیم کر کے, اختلافات کو ہوا دے کر, مقدس شخصیات کے نام استعمال کر کے ایک دوسرے انسان کے خون کا پیاسا بنا دیا ہے. ایسے اجتماعات میں جب محبت, اتحاد اور یکجہتی کی فضا دیکھنے کو ملے گی تو یقیناً اس کے عوام پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے, اور ان فرقہ پرستوں کے, انتہا پسندوں کے, دہشت گردوں کے عزائم جو ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے جو مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں. جو بھی سیمینار اجتماعات ہو رہے ہیں اس سے مؤثر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت وقت کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ تمام دینی جماعتوں کے قائدین آپس میں متحد ہیں, تمام دینی جماعتوں کے قائدین آپس میں مل بیٹھ کر بیٹھے ہیں. ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں امن کا دشمن ہے, پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے, پاکستان کا دوست نہیں ہے, اسلام کا دوست نہیں ہے. تو یقیناً ایسے افراد کے خلاف جو کسی قسم کے بھی فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا دہشت گردی کی کاروائیوں میں ملوث ہیں یا اسلام کا نام یاد نام لے کر مسلمانوں میں تکفیر سازی کو فروغ دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں, ان کے خلاف حکومت کو عملی اقدام اٹھانا چاہیے. اس اجتماع کے بعد یقیناً حکومت وقت جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جب یہ لوگ اکٹھے ہیں تو وہ کون سے عناصر ہیں جو پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں میں تقسیم کر کے پاکستان کو اور اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یقیناً اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے, اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے حکومت اور دیگر انتظامی ادارے جو ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں, ہماری ایجنسیز جو ہیں وہ بھرپور کارروائی کریں گی.
ناظرین, پاکستان میں تکفیری عناصر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. گفتگو کر رہے تھے مولانا جاوید اکبر ساقی. اور اب ایک اور موضوع. حال ہی میں سیونی حکومت کے ایک فوجی افسر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ داعش کے ساتھ اسرائیلی حکومت تعاون کر رہی ہے, اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ نے داعش کے خلاف اتحاد تشکیل دیا ہے اور عراق اور شام میں اس کے طیاروں کی جانب سے کارروائیاں کیے جانے کی خبریں آئے دن منظر عام پر آتی ہیں. اگرچہ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ کارروائیاں بالکل غیر مؤثر ہیں, اور ان میں شام کی بنیادی تنصیبات کو اور بعض اوقات عراق میں عوامی مقامات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ.
امریکہ کی قیادت میں شام میں داعش کے ٹھکانوں پر نام نہاد عالمی اتحاد کے حملوں کے بعد اسرائیل کے وزیر جنگ نے شام میں دہشت گردوں کے ساتھ تعاون کا اعتراف کیا ہے. غاصب اسرائیل کے وزیر جنگ موشے یالون نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس وقت داعش اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے کیونکہ تل ابیب شام میں موجود دہشت گرد عناصر کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے. یالون نے کہا کہ بقول اس کے اسرائیل سے ملنے والی شام کی سرحدی پٹی میں فری سیرین آرمی جیسا میانرو اور معتدل گروپ سرگرم ہے اور اسرائیل اس کی مکمل سپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل کے وزیر جنگ نے اعتراف کیا کہ شام میں مسلح عناصر کا اسرائیل کے اسپتالوں میں علاج بھی کیا جا رہا ہے. شام میں بیرونی طاقتوں کا کھڑا کردہ بحران جب سے شروع ہوا ہے, غاصب اسرائیل نے صدر بشار اسد کے خلاف عرب اور مغربی محاذ کے ساتھ مل کر دہشت گردوں کی بھرپور حمایت کی ہے. اسرائیل نے پہلے مرحلے میں دہشت گردوں کو اسرائیلی ساخت کے ہتھیار دیے اور دوسرے مرحلے میں اسرائیل کے فوجی افسران شام میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی براہ راست کمان کرتے رہے۔ جیسے جیسے شام میں باہر سے پیدا کیے جانے والے بحران کے اہداف نمایاں ہوتے گئے، ویسے ویسے اس بحران میں اسرائیل کا کردار بھی بڑھتا چلا گیا۔ بہت سے مغربی ذرائع ابلاغ کے مطابق داعش کے سرغنہ ابو بکر البغدادی نے اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کی نگرانی میں مقبوضہ فلسطین یعنی اسرائیل میں ٹریننگ حاصل کی ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن کے مطابق داعش کو جنم دینے والا امریکہ ہے۔ اس دہشت گرد تکفیری گروہ یعنی داعش کی تشکیل کا مقصد علاقے میں امریکہ کے پہلے سے طے شدہ اہداف کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ مشرق وسطی میں امریکہ کا اہم مقصد اسرائیل کی سلامتی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ خطے میں قائم مزاحمتی محاذ کو کمزور کرنا ہے، اور شام اسرائیل کے خلاف قائم مزاحمتی محاذ میں فرنٹ لائن پر ہے۔ ایک جانب اسرائیل دہشت گردوں کے ساتھ کھل کر تعاون کر رہا ہے تو دوسری جانب اس کا سب سے بڑا حامی امریکہ ہالی ووڈ کی فلموں کی طرح داعش کے خلاف اتحاد کا ڈھنڈورا پیٹ کر خود کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ امریکہ ایسے وقت میں داعش کو دنیا کے لیے خطرہ قرار دے رہا ہے کہ جب اسرائیل کے وزیر جنگ موشے یالون کے مطابق امریکہ اور موساد کا جنم دیا ہوا یہ دہشت گرد تکفیری گروہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل امریکہ اور دہشت گردوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور آج واشنگٹن کا سارا شور شرابہ محض اس لیے ہے کہ داعش کا کارڈ استعمال کر کے شام کو تحریک مزاحمت کے محاذ سے باہر کیا جائے۔ شام کی حکومت اور عوام کے خلاف لڑنے والے دہشت گردوں کے ساتھ اسرائیل کا تعاون اور یا داعش کے ٹھکانوں پر امریکہ کے فضائی حملے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے اور دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
ناظرین، ایک بار پھر خیر مقدم میں آپ کا پروگرام زاویہ نگاہ میں۔ عالم اسلام کی ناگفتہ بے صورتحال اور سعودی عرب کا کردار، آج ہم اس موضوع پر اپنے اس پروگرام کے آخر میں گفتگو کر رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی کو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے،
شکریہ۔
بسم اللہ۔ میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے، سیاسی حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، معاشی حوالے سے، ناگفتہ ہے، ناگفتہ بے ہے، یعنی بیان سے باہر ہے، وہ اسلامی ممالک یا خطے کے وہ ممالک جو معاشی سیاسی استحکام سے ایک زمانے میں بہرمند تھے، بہرور تھے اور ترقی کی زینے جو ہیں بتدریج طے کر رہے تھے، وہاں صورتحال جو ہے آج یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آ رہی ہے، اور ایک عالم اسلام کے بڑے ملک کی حیثیت سے، ایک مالدار ملک کی حیثیت سے، ایک باثر ملک کی حیثیت سے سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ ہمیں منفی دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر ہماری پچھلے دنوں گفتگو رہی اور ہمارے اسی چینل سے جو ہے پروگرام بھی نشر ہوا، لیکن میں یہاں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کو پروان چڑھانے میں سعودی عرب آگے ہے یا قطر آگے ہے یا علاقے کے بعض عرب ممالک جو ہیں وہ پیش پیش ہیں، آخر ان کو ایسی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ ان کے بیک پر جو ہمیں بڑی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کا ہاتھ نظر آتا ہے اور اس کا کردار بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آیا اس صورتحال میں آپ سعودی عرب کو یا کویت و قطر یا وہ ممالک جو دہشت گردی کی بیک پر ہمیں نظر آ رہے ہیں کام کرتے ہوئے، چاہے مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اسلحہ جاتی لحاظ سے ان کی بات کریں، وہ کوئی عدد شمار ہوتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ایک ہی سوال میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اٹھا دیے ہیں۔ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ جو سعودیہ کا رول ہے، بلکہ ہم اگر پورے اس خطے کے اندر، مشرق وسطی کے اندر جو اس وقت بادشاہتیں ہیں، ان سب کے تھوڑا سا ماضی میں جانا پڑے گا کہ ان کو کون لایا، کن اہداف کے لیے لایا، اور ان سے پچھلے اس عرصے میں، 80 کے عشرے سے بالخصوص، میں اس کو تھوڑا سا تقسیم کر لوں گا کہ ایک خطے میں ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایک بڑی تبدیلی آئی، اس کے بعد مشرق وسطی کو ہاٹ پوائنٹ بنایا گیا، اور اس کے اندر جو ہے پھر بیرونی قوتیں، یعنی اس خطے سے جو باہر کی قوتیں، وہ آئیں، اور اس کے بعد ایک بڑی واضح تبدیلی، یا وہ مہرے جو انہوں نے کسی وقت سیٹ کیے تھے کہ ہنگامی حالات میں ان سے استفادہ کیا جائے گا، اس سے استفادہ شروع ہوا اور وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گیا۔ ورنہ یہ تو طے ہے کہ سعودی عرب کے جو موجودہ کنگڈم ہے، اس کو کون لایا، برطانیہ کے کیا اہداف تھے، کس انداز سے وہاں پہ سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، کس انداز سے اس پورے عبدالعزیز خاندان کو لایا گیا، اور کس انداز سے یہ پورا انہوں نے ایک پورے خطے کو اپنے خاندان کے نام پہ مثلا اس نے کر دیا. اسی طرح قطر کے اندر یہ جتنی چھوٹی چھوٹی بادشاہت ہیں ان سب کے پیچھے اصل میں وہی سامراجی قوتیں تھیں کہ جو نہیں چاہتی تھیں کہ ایک ایسا علاقہ کہ جو وسائل اور معدنی ذخائر قدرتی ذخائر سے مالا مال ہے کہ وہ عوام کے ہاتھ میں چلا جائے, عوام کی خدمت میں چلا جائے, اس خطے کے لوگوں کے پاس چلا جائے. لہٰذا انہوں نے اپنے مہرے یہاں پہ آ کے فٹ کیے اور ان مہروں سے انہوں نے آہستہ آہستہ استفادہ کیا. آج ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر, آپ چاہے دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ اقتصادی زوال کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ ثقافتی زوال کی بات کرتے ہیں, چاہے آپ اسلامی اقدار کے خلاف جن چیزوں یہاں پہ جو اس خطے میں ہو رہا ہے, سب کے پیچھے وہی اصل قوت, وہی سامراجی قوت جو کسی زمانے میں برطانیہ تھا. برطانیہ کا جب اپنا وہ سورج غروب ہونے لگا تو اس سے فوراً جو ہے وہ امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے سارا. تو اس وقت بنیاد رکھنے والے برطانیہ والے تھے, پلاننگ ان کی تھی, اب بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ اب اس سے نکل گیا ہے. اب بھی تھنک ٹینک اگر ہم کہیں تو اس کے پیچھے برطانیہ ہے, لیکن سامنے جو ہے امریکہ سامنے آتا ہے. سامنے چونکہ یہ ایک کاؤ بوائے ٹائپ سی جو ہے وہ نیچر ہے, تو آگے آ کے اور بے وقوفوں کے انداز میں لڑنا اور اپنا سب کچھ اوپن کر دینا, یہ امریکہ کا پہلے بھی سٹائل تھا اور یہاں پہ آ کے بھی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. ورنہ آپ دیکھیں سعودی عرب ہو, قطر ہو, اردن ہو, یہ سارے ممالک خالصاً اسلامی ممالک ہیں. یعنی ان کے اندر کم از کم ایک ایسی اسلامی جمہوریت کے قریب قریب تو کوئی نظام ہونا چاہیے تھا. یعنی جو اس وقت نظام یہاں پہ رائج ہے اس کا نہ جمہوریت سے کوئی تعلق بنتا ہے, نہ پاپولر ڈیموکریسی سے کوئی تعلق بنتا ہے, نہ اسلام سے کوئی دور کا تعلق بنتا ہے, نہ جو مقامی جو عرب ثقافت ہے اس سے بھی یہ میل نہیں کھاتا. تو یہ ساری چیزیں باہر سے پلان کی گئی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ 80 کے عشرے کے بعد اس میں شدت آئی, آہستہ آہستہ انہوں نے ہاتھ دکھانا شروع کر دیے. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ دہشت گردی کو کیوں فروغ دیا گیا, اس ایران کے اسلامی انقلاب کے راستے میں بند باندھنے کے لیے.
راشد صاحب بہت شکریہ آپ کا. اس وقت ثاقب اکبر صاحب لائن پر ہیں, پاکستان کے سیاسی امور کے ماہر. جناب ثاقب اکبر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ثاقب اکبر صاحب, صورتحال آپ کے پیش نظر ہے اور گفتگو یقیناً آپ نے ملاحظہ فرمائی, ڈاکٹر راشد عباس صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. عالم اسلام کی جو صورتحال ہے سیاسی, معاشی, اقتصادی اور سلامتی کے لحاظ سے وہ آپ کے پیش نظر ہے, اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے علاقے کے عرب ممالک جو تیل اور گیس کے ذخائر سے بھی مالا مال ہیں, مال و دولت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, اور اثر انداز ہونے میں بھی ان کے پاس وسائل اور ذخائر موجود ہیں, امکانات بھی موجود ہیں. لیکن اس کے باوجود جو پیچیدگی اور حالات جس سمت میں جاتے نظر آ رہے ہیں وہاں ہمیں جیسا کہ راشد صاحب نے بھی اشارہ کیا, حتیٰ ثقافتی اور علمی لحاظ سے بھی جو ہے اسلامی معاشرے جو ہیں وہ زوال کی طرف جو ہیں بڑھتے نظر آ رہے ہیں. عرب جو معذرت چاہوں گا کہ عرب امہ کا جو نعرہ لگانے والے ممالک ہیں وہاں پر بھی جو ہے عربیت ہمیں کم نظر آ رہی ہے, مغربیت کی طرف مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کس رائے کا اظہار کریں گے اس بارے میں اگر آپ سے پوچھے جائے کہ عرب ممالک آیا اس صورتحال میں مقصر ہیں, ان کا کوئی کردار ہے, یا وہ عدد شمار نہیں ہوتے اور جو کچھ باہر سے پالیسی ڈکٹیٹ کی جا رہی ہے وہ صرف اس پر عمل پیرا ہیں؟
ڈاکٹر راشد عباس نے جو پس منظر بیان کیا ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ بالکل تاریخ کی جو ارتقا جو رہا ہے, یہ آپ کی میری آواز چونکہ پلٹ کے آ رہی ہے مجھے مشکل پیش آ رہی ہے.
نہیں, آپ بات کرنے آپ جاری رکھیے آپ کی گفتگو اور آواز بالکل صحیح ہے.
مجھے البتہ مشکل پیش آ رہی ہے چونکہ میری آواز لوٹ کے میرے کانوں میں آ رہی ہے. ہاں, میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ چونکہ میں معذرت خواہوں جی, آواز مجھے پلٹ کے آ رہی میرے کان کے اندر, ان سے کہیں کہ پھر سے ملائیں کسی طرح سے.
جی ثاقب اکبر صاحب.
جی
میرے خیال اگر آپ ہماری آواز اپنے کمپیوٹر انٹرنیٹ سے سن رہے ہیں تو اس کی والیوم اگر اس کو ختم کر دیں یا بند کر دیں تو.
میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟
جی بالکل واضح آواز آ رہی ہے.
ہلو.
جی آواز آ رہی ہے آپ کی ثاقب صاحب. میرے خیال میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ اگر رابطہ کر لیا جائے تو میں یہاں رخ کروں گا راشد عباس صاحب کی طرف. راشد صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دوسرا سوال اس ساری صورتحال میں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرب ممالک جو مال و دولت اور تیل اور قدرتی وسائل اور گیس جیسے ذخائر سے بہرہ مند ہیں، وہ صرف اور صرف اس علاقے میں مغرب اور خاص طور پر برطانیہ اور جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا اس وقت امریکہ ہمارے سامنے، ان کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے، ان کے مفادات کی نگرانی بھی کر رہے ہیں، حمایت بھی کر رہے ہیں اور اسی ڈکٹیٹ شدہ پالیسیوں پر چل رہے ہیں. آپ اسلامی بیداری کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا، علاقے میں اسلامی بیداری کی تحریکیں چلیں اٹھیں، یمن میں ہم نے دیکھا، تیونس میں دیکھا اور بحرین میں بھی پچھلے 3.5-4 سال سے چل رہی ہے. یہ ان کو آپ کس رخ پہ پا رہے ہیں اور یہ نتائج جو ہیں وہ اس کے کیا نکلیں گے اس خطے میں؟
دیکھیں آپ جو اس کو خطے کے اندر جو سعودی عرب کی انوالومنٹ ہے اس کے اگر آپ دیکھیں تو یا اس کیوں امریکہ جو آپ نے اشارہ کیا نا کیوں ڈکٹیشن قبول کرتے ہیں، اصل میں یہ عوام کے اس پہ تو آئے نہیں ہیں. ان کو اگر کسی سے امید ہے کہ جو ان کو بچا سکتا ہے تو وہ امریکہ ہے. جو ہی یہ گرپ امریکہ کی کمزور ہوتی ہے تو یہ بادشاہتیں نہیں رہیں گی. بالخصوص بیداری جو ہوئی ہے، اسلامی بیداری ہے، عوامی بیداری جو اس وقت خطے میں موجود ہے، وہ ان بادشاہوں کو لے جائے گی. یعنی ان کو اس وقت، ورنہ آپ دیکھیں، یعنی میں بعض وقت سوچتا ہوں کہ سعودی عرب کا خود بشار اسد یا شام کے عنوان سے کیا مشکل ہے، یا لبنان کے عنوان سے کیا مشکل ہے. یعنی وہ کیا مشکل ہے کہ لبنان پہ اسرائیل حملہ کرتا ہے اور بجائے یہ کہ لبنان اور حزب اللہ کا ساتھ دے سعودی عرب، یہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے. حالانکہ بظاہر اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ لبنان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے سعودی عرب، بظاہر کوئی نہیں ہے کہ یہ مثلا شام کو اپنے قبضے میں لینا چاہ رہا ہے، یعنی ایسی کوئی صورتحال ان کے اس میں نہیں ہے. لیکن پالیسیوں کے اندر وہ ہر اس پالیسی پہ عمل کرتے ہیں جو امریکہ چاہتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے نہیں ہے، یعنی حتیٰ سعودیہ کے اگر ملک کے عنوان سے کہیں تو سعودی عرب کے مفادات کی بھی یہ جنگ نہیں لڑ رہے، یا یہ اپنی کنگڈم کی مفادات کی جنگ لڑتے ہیں یا امریکہ کی جنگ لڑتے ہیں. یا اس کو ہم تھوڑا سا اور کھل کے کہیں، اس خطے میں بالخصوص جو بھی عمل ہو رہا ہے، چاہے جنگ کی صورت میں ہو رہا ہے، چاہے کلچر کی صورت میں ہو رہا ہے، چاہے کسی اور عنوان سے اقتصادی عنوان سے ہو رہا ہے، اس کا اسرائیل کے ساتھ بالواسطہ یا بلاواسطہ تعلق ہے. لہذا سعودی عرب کی تمام پالیسیز جو اس وقت خطے میں چل رہی ہیں وہ کسی نہ کسی عنوان سے اسرائیل کے دفاع میں جاتی ہیں. وہ حزب اللہ کی کیوں مخالفت کرتا ہے؟ اس لیے کہ حزب اللہ اسرائیل کا مخالف ہے. وہ بشار اسد کو کیوں نہیں دیکھنا چاہتے حکومت کے اندر، کیونکہ بشار اسد بھی اس مزاحمتی بلاک میں شامل ہے. وہ کیوں چاہتے ہیں یہاں پہ فرقہ واریت پھیلے، کیونکہ فرقہ واریت پھیلے گی تو اسرائیل کے دشمنوں میں کمی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں اگر بنائیں تو اس میں، یا اگر ہم نام لیں تو ان بادشاہتوں، چاہے عبداللہ ہو یا چاہے دوسرا ہو، ان کا یا ذاتی مفاد ہے، یعنی اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، یا اسرائیل اور امریکہ کے لیے کر رہے ہیں. ورنہ نہ یہ اپنے ملک نہ عوام، ورنہ اقتصادی صورتحال اگر ان ملکوں کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی حیران ہو جاتا ہے کہ 2 کروڑ کی آبادی میں، یہ فگر عام اخبارات میں آئے ہیں کہ 50 لاکھ افراد اس وقت سعودی عرب کے اندر جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں.
راشد صاحب، ہمارا رابطہ ہو گیا ہے ثاقب اکبر صاحب سے. ثاقب اکبر صاحب
جی،
میرے خیال میں آواز کی کیفیت اب بہتر ہوگی. یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے جس پر میں نے سوال بھی کیا تھا آپ سے، وہ کس سمت میں آپ اس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بالآخر یہ کتنا لوگوں کو، یا عوام کو، یا عوامی قوتوں کو انتظار کرنا پڑے گا کہ ان کے مفادات پورے ہوں اور بڑی طاقتوں اور سامراجی ایجنٹوں کے ہاتھ جو ہیں وہ ان کے مفادات سے کاٹے جائیں؟
دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ علاقے کی، یعنی آہستہ آہستہ عوام تک جیسے حقائق جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اور جیسے ابھی رات میں دیکھے گا کہ عراق کے اندر ایک اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ افواج جو ہیں وہاں کی اتفاق اور اتحاد کے مطلب داعش کے خلاف اپنے ملک کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی، اس کی وجہ شام کے اندر بھی صورتحال جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گئی لوگوں کو کہ یہ داعش کے خلاف بالکل اتحاد نہیں بنا. در حقیقت وہ جو ان کے استعماری مقاصد تھے، دارالاسد کی حکومت یا ایسی حکومت جو اسرائیل کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے، اس کو تبدیل کر کے ایسی حکومت لائی جائے جیسی کہ مصر کے اندر موجود ہے، جیسی اردن کے اندر موجود ہے، یا جیسی جیسے قطر ہے کہ جو اسرائیل کے سامنے جنہوں نے سر جھکایا ہوا ہے، تو وہ سب کو سمجھ گئے کہ اس وقت یہ جو اتحاد بنا ہے در حقیقت یہ داعش کے خاتمے کے لیے نہیں ہے، بلکہ داعش جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی انہی مقاصد کو، یا جبہت النصرہ جس کے لیے بنائی گئی تھی उसी के मकासद को जो है वो तकबीयत देने के लिए ये सारा सिलसिला है। इसी तरह से यमन में जो मकासद है सऊदी अरब के ये देखें कि उन्होंने हमारे के अलावा कुछ नहीं पाया,
वहाँ के अवाम जो है वो हकायक समझ के और जो इस्तेमारी मकासद थे उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां जो है वो हासिल की हैं। इसी मैं ये समझता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर भी अगर गौर किया जाए तो ये बाकर नमर की कोई गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो कि क्रैकडाउन किया गया है या जो उनके हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है, क्या सऊदी अरब ये समझता है कि इसके नतायज जो है क्या वो ये समझता है कि सिर्फ ये शियों के खिलाफ कार्रवाई है, हालांकि ऐसा नहीं है। यानी
बहुत माजरा चाहूँगा, हमारा वक्त जो है बिल्कुल महदूद था और आपसे रब्ता वक्त पे नहीं हो पाया कैफियत की बिना पर। यहाँ हम अपने नाज़रीन से भी बहुत माजरा चाहेंगे कि अपना प्रोग्राम को हम जारी नहीं रख सके कम ये वक्त की बिना पर। तो बहरहाल जो सूरत हाल आपके सामने है वो ये है कि सऊदी अरब और खित्ते के अरब ममालिक जो हैं वो अमरीकी डिक्टेशन पर जब तक अमल करते रहेंगे इलाके के हालात और सूरत हाल जो है वो आलम इस्लाम को मज़ीद तनाज़ुली की तरफ लेके जाएगी। बस नतीजा ये निकाला जा सकता है कि जब तक ये बादशाहतें कायम हैं सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज।